السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، آپ کے میزبان بیزت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسور امام اور انجینئر ہیں جان ڈرائیڈن. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. آپ ٹول فری نمبر پر ہمیں ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر اپنے سننے والوں کو یاد دلا دیں کہ جب آپ ہمیں فون کریں تو براہ کرم کوئی ایک سوال کریں اور اپنی رائے یا تجزیہ جو ہمارے ماہرین کا کام ہے وہ ان پر چھوڑ دیں. نمبر آپ کو بتا دیتے ہیں 0800-777-789 0800-777-789. پروگرام جہاں رنگ میں آج ہم ان موضوعات پر بات کر رہے ہیں اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے. پاکستان اور افغانستان پانچ ورکنگ گروپس پر کام کرنے کے لیے آمادہ. پاکستان میں جماعت و دعویٰ اور دہشت گرد گروپوں پر پابندی کے لیے کام کا آغاز. ملک بھر میں مختلف مقامات پر دھرنوں کا سلسلہ جاری. مظاہرین کی طرف سے اپنے آئینی حقوق کا مطالبہ. اور عالمی خبروں میں جرمنی میں کار حملہ کیا رجحان ہے؟ گاڑیوں سے ہجوم پر حملوں کا. ماہرین سے سوال کریں گے اور آخر میں شام میں کیمیابی حملوں کا سلسلہ اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے تحفظات، بین الاقوامی برادری کے پابندیاں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کی پہلی سیگمنٹ کے ساتھ. اور یہ بتا دیں کہ یہاں پہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر، لنڈن سے میر وائز افغان، اور یہاں امریکہ سے پروفیسر فیضان حق. تو آئیے پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پاک افغان سربراہ اجلاس میں افغانستان میں امن کو خطے کے لیے ناگزیر قرار دیتے ہوئے متحارب گروہوں کو بات چیت پر آمادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا. تجزیہ کاروں نے پاکستان اور افغانستان کی اعلی قیادت کے درمیان جمعے کے روز ہونے والی بات چیت کو مثبت قرار دیا ہے. پاکستان، افغانستان اور امریکہ سے تعلق رکھنے والے تجزیہ کاروں کا اتفاق تھا کہ رابطوں اور بات چیت کا تسلسل اس معاملے کو آگے کی طرف لے جانے والا ایک قدم ہے. اور اسی مثبت نوٹ کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے یہ جائزہ لیتے ہیں کہ سربراہ اجلاس کے پس منظر میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد سے کیا واقعتاً کوئی حقیقی اور مثبت نتیجہ نکل سکے گا. پاکستان اور افغانستان نے اتفاق کیا ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف ریاست مخالف سرگرمیوں کے لیے کسی ملک، گروہ، نیٹ ورک یا افراد کو اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے. یہ پانچ مختلف گروپس مختلف شعبوں میں تعاون اور باہمی تعلقات میں بہتری کی حکمت عملی پر کام کریں گے. میر وائز افغان سے میرا پہلا سوال ہے. میر صاحب، آپ مثبت قرار دیے جانے والے اس دورے کے بعد ان ورکنگ گروپس کی کارکردگی سے کیا توقع کرتے ہیں؟
دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں ممالک کے ساتھ جڑنا، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا، ایک دوسرے ملک میں جانا، یہ سب سے اچھی اور خوشگوار بات ہے. لیکن جہاں تک اس لاسٹ اجلاس کی تعلق ہے تو یہ یوں لگ رہا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی آنکھوں پہ پٹی باندھ رہا ہے یا ایک دوسرے کو کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے، تو یہ نظر آتے ہیں. اس کا مطلب کچھ یوں ہے، پاکستانی وزیراعظم افغانستان جانے سے پہلے انہوں نے واضح الفاظ میں یہ بات کی ہے کہ وہ اس کا طالبان پر کوئی اثر نہیں ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات سامنے آیا. تو اس کی بات جب وہ افغانستان جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کچھ کر لیتے ہیں. تو اسی طرح افغانستان کی طرف سے بھی یہ کھیل لڑ رہا ہے. افغان گورنمنٹ بھی یہی دنیا والوں کو یہی بتاتے کہ دیکھے ہم کتنے ہانیسٹ ہیں پاکستان کے ساتھ، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو پاکستان پھر بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے. تو میرے خیال سے اس سے کہ اگر یہ لوگ حقیقت میں اسی بات کو جو ابھی انہوں نے کیا ہوا ہے اسے حقیقت کا جامہ پہنا دے اور ایک دوسرے کی قریب ہونے کی کوشش کر لے اور ایک دوسرے کی قریب چلے جائے اور سچ مچ افغان پیس کے لیے دونوں کی کوشش ہو جائے، تو اس سے بہتر بات ہو نہیں سکتا. لیکن اس میں ایک اور بات جو افغان حکام کہتے ہیں وہ یوں ہے کہ وہ پاکستانی سیولین گورنمنٹ کو افغانستان کی فارن پالیسی کے ناطے ان کی بے بس سمجھتے ہیں. وہ یوں سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ سیولین گورنمنٹ کا کوئی کردار ہی نہیں ہے، تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہیے. اور دوسری جانب پاکستانی حکام جو ہے وہ افغان گورنمنٹ کو بے بس سمجھتے ہیں. وہ یوں سمجھتے ہیں کہ افغان گورنمنٹ میں ٹکڑے موجود ہیں اور ان کے اوپر جو امریکہ ہے تو بات امریکہ کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر ان دونوں ممالک اس چیز سے نکل کر اور پہلے سے کہ ابھی یہ بلیم گیم جو ہے کسی حد تک ختم ہو چکا ہے
جی.
اس چیز سے نکل کر سامنے ایک دوسرے کے ساتھ خلوص دل سے, چاہے وہ ایک چھوٹی سی موضوع کیوں نہ ہو, چھوٹی سی ایشو کیوں نہ ہو, اس
جی.
پہ آ جائے تو میرے خیال سے بات بن سکتا
بن سکتی.
ویسے تو اجلاسوں کا
کوئی
اجلاس ہو رہے ہیں
جی, ہم بھی بات کر رہے ہیں آپ سے, ہم ہمیشہ ہی وہی سوال پوچھتے ہیں. بریگیڈیئر سعد نذیر سے بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, آپ ہی کا یہ کہنا ہے, آپ نے ہمارے وائس آف امریکہ اسلام آباد بیورو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جہاں یہ رابطے اور باہمی اتفاق رائے اچھا شگون ہے, وہیں دونوں ملکوں کو ایسے عناصر پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے جو اسلام آباد اور کابل کے درمیان تعلقات میں بہتری نہیں دیکھنا چاہتے. آپ اس بارے میں ہمارے ان پروگراموں میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, مجھے اس بات کا جواب دیجیے, میرے ساتھ باقی لوگ بھی جاننا چاہیں گے کہ جب دونوں ملک اس نقطے کو سمجھتے ہیں تو پھر ایسے منفی عوامل کی بات پر کان کیوں دھرتے ہیں, یا ان سے نجات حاصل کرنے میں کیا مشکلات رہتی ہیں؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک میرے اس خدشات کا تعلق ہے تو یہ خدشات پہلے بھی تھے, اور ان خدشات نے مختلف جو بات چیت کا عمل ہوا تھا اس میں اپنا رنگ دکھایا تھا. اس کے علاوہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا گنجلک ہے, کمپلیکس ہے, کہ اس میں مختلف قسم کے, ایک تو افغانستان کے اندر بہت گروہ بندی ہے, ملیشا ہے, پاور سینٹرز ہے, یونٹی نہیں ہے, ایک تو وہ ہے. دوسری بات جو باہر کے ممالک کا جہاں پہ عمل دخل ہے افغانستان میں, اس میں امریکہ, پاکستان, ایران اور چائنا اور سب کا تقریباً کچھ سے کچھ رول اس میں موجود ہے. تو ان دونوں کو, بیرونی اور اندرونی دونوں چیزوں کو دیکھا جائے تو وہاں پر امن کا راستہ تلاش کرنا ایک مشکل کام بھی ہے, اور دوسری بات ہے کہ ان سب گروپوں کا اندرونی اور بیرونی جو ہے ایک پیج پر آنا اور ایک راستہ اختیار کرنا اور اپنے اپنے مفادات کو چھوڑنا یا ان پر کمپرومائز کرنا, یہ ایک لمبا عمل ہے. اور اس کے لیے میرے خیال میں کہ وہ جو ہم ریجنل اپروچ کی بات کرتے ہیں, کیونکہ کچھ تو یہ ہے کہ افغانستان کے امن سے کچھ ممالک متاثر ہو رہے ہیں یا اس کے جنگ سے متاثر ہو رہے, جس میں پاکستان, ایران, سینٹرل ایشیا اور روس, چائنا شامل ہے. لیکن بعض ایسے ممالک ہیں جو کہ ان کے امن سے یا جنگ سے متاثر نہیں ہو رہے, بلکہ وہاں پر اگر جنگ ہو تو ان کا زہر ہے. جس طرح انڈیا ہے تو انڈیا اس کا نیبر نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ افغانستان کے رستے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے یا وہاں پر جو گروپ ہے ان کو اسلحہ دینے یا ان کو استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں, اور انہوں نے کوپن بھی یہ بات کہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب امریکہ کی جو پریزنس ہے, آیا امریکہ اپنے پریزنس کو کس اصول کے تحت دوام دینا چاہتا ہے؟ وہ بھی سے جو ہوا تھا بائی لیٹرل سیکیورٹی اگریمنٹ, اس تک محدود رکھنا چاہتا ہے یا لمبا رول ہے, یا اس کا جو افغانستان کا امن ہے یا اس کی اسٹیبلٹی ہے
جی.
یا اس کے جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس سے بیانڈ اس کے کچھ چائنا کے معاملے میں یا افغانستان, ایران یا روس کے معاملے میں, پاکستان کے سی پیک کے معاملے میں, ان کا یہاں پر رہنا اور اپنے اہداف کو یا اپنے انٹرسٹ کو آگے بڑھانا, وہ بھی مطلب ہے کہ ایک عمل ہے جو کہ ابھی کھلا نہیں ہے. تو وہ بھی ایک خدشہ ہے کہ بھائی کب تک وہ یہاں پر رہنا چاہتا ہے, کیونکہ افغانستان میں اگر امن آتا ہے تو ظاہر ہے ایک ٹائم ٹیبل جس طریقے سے طالبان بتاتے ہیں, اور تو ان کو دینا اپنے ہاتھ کھلنے ہوں گے کہ ہم اس حد تک افغانستان میں رہنا چاہتے ہیں یا ہمارا جو رہنا ہوگا وہ اس تک محدود ہوگا. تو ظاہر ہے کہ ایسے اعمال جو ہوتے ہیں یا ایسے ایکٹرز جو ہوتے ہیں تو اس میں کچھ گیم اسپائلرز ہوتے ہیں اور کچھ گیم بنانے والے ہوتے ہیں, اور تبھی میرے خیال میں کہ یہ عمل آگے ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کمپرومائز اور کچھ نہ کچھ اپنے انٹرسٹ کو آگے بڑھا کر کچھ اور دور کی پالیسی
جی.
جب اختیار کر لیتے ہیں. لیکن پاکستان پر دباؤ بھی ہم نے دیکھ لیا, پاکستان کے آئسولیشن کی بات بھی ہم نے دیکھ لی, جو کہ میرے خیال میں افغانستان کے امن کے لیے سود مند نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ افغانستان, پاکستان پر دباؤ بڑھا کر اگر افغانستان کا امن یقینی اور بنانا ہے تو میرے خیال میں وہ مشکل بات ہو جائے گی. تو امن کا راستہ اگر سب آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں اتفاق کر لیتے ہیں تو پھر بہتری کی امید زیادہ ہے.
زیادہ ہو سکتا.
ابھی ریجنل ممالک میں یہ تاثر جو ہے یا یہ راستہ جو ہے کچھ تغییرائی حاصل کر رہا ہے.
اچھا برگیس صاحب بات کر رہے تھے, اب ہم بات کرتے ہیں, ہمیں ابھی ابھی محسن ظہیر صاحب نے جوائن کیا ہے نیو یارک سے. محسن صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ ہم نے ایک دم آپ سے بات کی ہے, اور میں اصل میں میرا میں نے آپ کا جو میسج تھا وہ دیر سے دیکھا, تو بہت بہت شکریہ, بغیر کسی نوٹس کے آپ سے میں بات کر رہی ہوں. ہم بات کر رہے ہیں, جیسا کہ آپ نے سنا, افغانستان کی بات کر رہے ہیں, اور ابھی یہ جو سربراہی اجلاس ہوا افغانستان اور پاکستان کا, اس کے پس منظر کے اندر ایک اور خبر جو آئی ہے وہ افغانستان کے شمالی صوبے جوزجان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں شدت پسند تنظیم داعش کے ایک مقامی کمانڈر کی ہلاکت کی ہے. افغان فوجی حکام نے ہفتے کو تصدیق کی ہے کہ داعش خراسان کا کمانڈر قاری حکمت اللہ دلہ درزاب میں کی گئی کارروائی میں ہلاک ہوا ہے, اور صوبائی گورنر مولوی لطیف اللہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ حکمت اللہ کا ایک اور قریبی ساتھی بھی اس حملے میں مارا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر فورسز ہیں, وہاں پر افغانستان میں موجود امریکی فورسز کی ترجمان کرنل لیزا گارسیا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہم داعش خراسان کو شکست دینے کے لیے جزجان اور شمالی افغانستان میں بھرپور کارروائیاں کر رہے ہیں. تو اس پس منظر کے ساتھ محسن صاحب, امریکی معاونت سے افغانستان کے مختلف مقامات پر موجود اس دہشت گرد تنظیم کو وہاں سے پوری طرح نکالنے کے امکانات کیا واقعی ممکنہ طور پر پورے ہو سکیں گے؟ مؤثر طور پر کوئی نتیجہ سامنے آئے گا؟
دیکھیں, جو داعش کی افغانستان میں موجودگی ہے, بنیادی طور پر یہ داعش کے وہ ارکان ہیں کہ جو شام اور عراق میں داعش کے جو لوگ ہیں ان سے متاثر ہو کر اس قسم کی کاروائیاں کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ شاید ایسے بھی ہیں جو وہاں سے ہونے والی جو جنگ ہے یا وہاں پر جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہاں سے فرار ہو کر ان علاقوں میں آئے ہیں. اور بنیادی طور پر یہ ایک تحریک ایسی ہے جس کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ اب سب کے سامنے واضح ہے, وہ ایک خاص اسکول آف تھاٹ مسلط کرنا چاہتے ہیں, نہ صرف ایک ملک میں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں ایک اپنا ایک نظام قائم کرنا چاہتے ہیں, اور جس میں ان کو کوئی خاص کامیابی میں سمجھتا ہوں حاصل نہیں ہوئی. ان کا اصل جو پرابلم ہے وہ ہے انتہا پسندی اور دہشت گردی کی طرف ان کا مائل ہونا, جس کا اس تنظیم کے وجود کے فوری بعد دنیا کی جانب سے نوٹس لیا گیا, اور آپ نے دیکھا کہ القاعدہ کا نام اب پیچھے ہو گیا ہے اور داعش سے دنیا میں اپنے سب سے زیادہ تحفظات رکھتی ہے اور ان کے خلاف سب سے زیادہ کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں. افغانستان میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کاروائی ہوئی, جو کمانڈر کو ہلاک کیا گیا, یہ دراصل اسی ایک مہم کا یا اسی ایک آپریشن کا حصہ ہے جس کے تحت باقاعدہ طور پر پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے اور پھر ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جی. اور اس سلسلے میں ایک واضح ہمیں اور تسلسل کاروائیوں کا نظر آتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں یقینی طور پر اس سے داعش کمزور بھی ہو رہی ہے, اور آپ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شام میں جو داعش کا وجود ہے جہاں پر سب سے زیادہ ان کا ایک اثر و رسوخ رہا بھی ہے یا ہے بھی, اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر ان کے خلاف جو کاروائیاں ہوئیں وہ ان کا ایک مؤثر کاروائیاں ہوئیں اور ان کا ایک قابل ذکر جو ہے وہاں پر پیش رفت ہوئی. تو یہ سب جو کاروائیاں ہیں میں اس میں تو یہ بھی ہونی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ ایک امن کے قیام کے لیے جو ہے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے وہ بھی ایک سیاسی پروسیس ہے ان سارے خطوں میں وہ بھی ہونا چاہیے, دونوں کام بیک وقت ہونے چاہیے, پھر جا کر ایک لانگ ٹرم پالیسی کے تحت جو اہداف ہیں وہ حاصل ہوں گے.
اچھا افغان صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. افغان صاحب, ہمارے سیگمنٹ کا وقت تھوڑا آپ کو معلوم ہے کم ہی ہوتا ہے, آپ سے میرا آخری سوال ہے اس بارے میں کہ طالبان کے ساتھ اب مصالحت اور مفاہمت کے لیے مذاکرات کے امکانات کیا ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں, لیکن جس طرح سے ہم نے بات شروع کی اور بات وہی ہے کہ اگر 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 کی بات ہے, اگر ایسا ہو تو پھر ایسا ہوگا, اگر ایسا ہو تو پھر ایسا ہوگا, لیکن آپ کے پاس تازہ ترین خبریں کیا ہیں؟ اب کیا طالبان کا موڈ بن رہا ہے اس سلسلے میں, جو کہ باضابطہ طور پر وہ اعلان کریں کہ وہ بات کے لیے آمادہ ہوں گے امریکہ سے نکل کر یا حکومت کے ساتھ, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟
طالبان بھی پریشرائز ہے اس کی خلاف اور اس کی دوستوں کی طرف سے, وہی ممالک کی طرف سے جو انہیں امداد دے رہا ہے یا انہیں سپورٹ کر رہا ہے, ان کی ناطے طالبان واضح الفاظ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہم تیار ہیں اور سب کچھ کرنے کے لیے, لیکن جو بھی میری بات ہوتے ہیں طالبان ذرائع سے تو طالبان یہی کہتے ہیں کہ چلے ہم افغان گورنمنٹ کو یہ موقع بھی شاید دے کہ ہم ان کے ساتھ بات کر لیں, لیکن اس کی گارنٹی کون دے گا کہ وہ بات جو ہمارے اور افغان گورنمنٹ کے درمیان رہے گا کہ وہ اس پہ افغان گورنمنٹ پکی رہے. ان کی خدشہ یہ ہے کہ امریکنز کے ساتھ بات کرنے کی وجہ سے جو مین ہولڈر ہے جو امریکہ ہے تو ان کے ساتھ جو بھی باتیں پاتے ہیں تو وہ اس پہ امریکہ قائم رہے گا, اور افغان گورنمنٹ پھر یہ اسی ناطے باتوں کو جو فیصلے ہوتے ہیں اسے چیز کرتے کہ ہمیں امریکہ نے کہا ہے, ہمیں برطانیہ نے کہا ہے, جو بھی ہے ان کے سپورٹرز. تو طالبان کی طرف سے گرین لائٹ ہے, جو بھی وہ ان کے ساتھ بات ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ بات کر لے, لیکن واضح الفاظ میں جو ممالک طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں جیسے پاکستان ہے یا ایران ہے یا روسیا ہے جو بھی, ان کے ناطے یہ لوگ ابھی واضح الفاظ میں یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن شاید جلد ہی وہ لوگ یہ بات بھی کر لیں. اور افغان گورنمنٹ کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہو چکی ہے اور مذاکرات چل رہی ہے, اور مذاکرات چلنے کی بات جہاں تک مذاکرات چلنے کی بات ہے تو وہ کر رہا ہے مذاکرات کسی بھی کے ساتھ کر رہا ہے. مذاکرات کا یہ مطلب نہیں کہ ایک میز پہ وہ لوگ بیٹھ کر کے اسپیسیفک کسی ایشو پہ ہو رہا ہے, ادروائز طالبان کے جو لیڈرز باہر رہتے ہیں تو ان سے ملنا جلنا ہوتا ہے افغان حکام کا, آپ لوگوں کو بھی علم ہے اور ہمیں بھی علم ہے. لیکن اگر ہم اگر کی بات نکالیں تو پاسیبل نہیں نظر آ رہا اتنی جلدی میں تاکہ وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائے. ہاں کوششیں ہو رہا ہے, ہماری بھی دعائیں یہ ہے اور آپ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو, افغانستان کے امن سے پورے خطے کا
امن جڑا ہے, اسی لیے تو ہم بات کرتے ہیں. جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کچھ پروگراموں میں خاص طور پر میری کوشش یہ ہے کہ ہم مثبت بات کرنے کی کوشش کریں, اس سے نکل کر کے یہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں ایک دوسرے کو نہیں کر رہے, ہم کوشش کر رہے ہیں اسی طرح سے کہ مثبت انداز میں کوئی بات آگے بڑھ سکے اگر کوئی ممکن ہو سکے. بہت بہت شکریہ افغان صاحب آپ کے وقت کا, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. ہمیں اب پاکستان سے سنگین شاہ نے جوائن کیا ہے. شاہ صاحب آپ سے ایک کوئی کامنٹ لے لوں تو پھر ہم پروگرام میں باقی جو اگلی ہماری سیگمنٹس ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی حال ہی میں پاکستان کے وزیر اعظم خاقان عباسی افغانستان گئے تھے اور اس کے بعد کافی چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں بڑے مثبت انداز میں آگے بڑھنے کی بات کی گئی ہے, کیا امکانات آپ دیکھتے ہیں, کس حد تک پیش رفت ہوگی اور کیا واقعتاً دیانتداری سے کوشش ہوگی دونوں طرف سے؟
کہ پاکستان کی یہ خدشات ہیں کہ انڈیا میں موجود انڈیا کے جو سفارت خانے ہیں وہ پاکستان میں موجود.
شاہ صاحب خدشات کی بات نہیں, صرف یہ کہ پاکستان اور افغانستان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح آگے بڑھیں گے, یہ جو ابھی حال ہی
جہاں تک بڑھنے کی بات ہے, جب تک یہ خدشات دور نہیں ہوں گے اس وقت آگے بڑھنے کی جو زینے ہیں ان کے اوپر آگے پاؤں نہیں لگ سکے گا. جہاں تک پاکستان کے خدشات ہیں وہ پورے طریقے سے دور نہیں ہوئے, جہاں تک افغانستان کے خدشات ہیں وہ پاکستان سے پورے طریقے سے دور نہیں ہوئے. جہاں تک طالبان کا تعلق ہے, آپ کی گزشتہ مہمان نے ان کا نام میں نہیں سن سکا, گزشتہ مہمان نے کہا کہ طالبان کو جو ممالک سپورٹ کرتے ہیں ان سے پاکستان چین وغیرہ, پاکستان سے ان کا کیا مطلب ہے, چاہے وہ پاکستان کی حکومت کی بات کر رہے تھے یا پاکستان کے عوام کی بات کر رہے تھے. جہاں تک عوام کا تعلق ہے ہاں وہاں اوورویلمنگلی افغان طالبان کی طرف سپورٹ ہے, مگر جہاں تک حکومت کا تعلق ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان کی کوئی سپورٹ کرے, کسی کے پاس اوپن کوئی ایویڈنسز نہیں ہے, اگر ہیں تو یونائیٹڈ نیشنز کے سامنے وہ رکھ سکتے ہیں. جہاں تک دونوں ممالک کی آپس کی بات ہے, ایک جو آگے تعلقات کے آگے بڑھنے کی بات ہے, ان کے بیچ میں بہت وسیع خلیجیں ہیں اور وہ خلیجیں اس وقت تک پار نہیں ہو سکتی جب تک ایک ڈائنامک شفٹ نہ آ جائے, کیونکہ جو ڈائنامک شفٹ نہ آیا ہو جس کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا کا انفلوئنس افغانستان سے مکمل طور پر ختم نہ ہوا ہو اس وقت تک پاکستان کے خدشات رہیں گے. اور پاکستان کو اگر میں یہ کہتا چلوں کہ پاکستان کی کوئی فورن پالیسی نہیں ہے, پاکستان کی ڈیفنس پالیسی, اور پاکستان کی ڈیفنس پالیسی جی ایچ کیو کی طرف سے ہے, اور جی ایچ کیو کا سیکیورٹی سینٹرک آؤٹ ویو ہے پاکستان کی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر. تو ان کی اس سیناریو میں جب تک انڈیا کا انفلوئنس افغانستان میں ہے پاکستان کی طرف سے یہ تعلقات اور یہ خدشات دور نہیں ہوں گے, اور یہ تعلقات بہتر ہونے میں بہت 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 زیادہ ٹائم لگے گا.
شکریہ, بہت شکریہ. کوئک کامنٹ تھا اور اب ہم اگلی سیگمنٹس کی طرف چلتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کچھ کالرز کے ساتھ بات کر لیں. چترال سے محمد شفیع صاحب, السلام علیکم. جی
السلام علیکم. جی بجت بہن بہت شکریہ کال لینے کا. شاہد صاحب سے میں سوال یہ کروں گا کہ افغانستان کی یہ ہمیشہ مجبوری رہا ہے یا یہ روایت بن گیا کہ پاکستان کے اوپر الزام لگائے, کیونکہ یہ انڈیا کی زبان بول رہا ہے, امریکہ کی زبان بول رہا ہے, اس پہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا افغان سے میرے بھائی نے یہ کہا کہ پاکستان کچھ بھی نہیں کر رہا افغانی کے لیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آسمان سے ہم افغانیوں کے لیے تارے توڑ کر نہیں لا سکتے.
میری ایک گزارش ہے کہ یہ تو تجزیہ کار بات کر چکے ہیں جس کے بارے میں آپ انہی کو دوبارہ دہرا رہے ہیں. براہ کرم کوئی سوال کیا کیجئے تاکہ ہم پروگرام کو آگے بھی بڑھائیں اور اپنے تجزیہ کاروں سے ان کی رائے بھی لیں, کیونکہ ہمارے کالرز ہمارے تجزیہ کار نہیں ہیں. براہ کرم اس بات کو ضرور یاد رکھیے گا. اور ارغستان ہے محمد ایجنسی سے, السلام علیکم. جی
السلام علیکم.
جی
سوال ہے
جی,
یہ کتنے سال ہو گیا امریکہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے اور آج دن تک افغانستان میں امن نہیں آیا, تو جب تک امریکہ افغانستان کی ٹھیکہ داری نہیں چھوڑتا افغانستان میں امن نہیں آ سکتا ہے. شکریہ.
پشاور سے حوالدار ذوالفقار, السلام علیکم حوالدار صاحب.
جی وعلیکم السلام بھائی, کیا حال ہے؟
ٹھیک جی, آپ سنائیے.
ہلو
ہلو
جی, میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ افغانستان میں جو پہلے مسعود اور دوستم کا پارٹیاں جو آپس میں لڑ رہے ہیں وہ کدھر گیا ہے؟ وہ ابھی بھی لڑ رہا ہے اس میں.
شکریہ حوالدار صاحب. شکریہ جی, شکریہ, بہت شکریہ. ہم پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. پاکستانی عہدیدار کہتے ہیں کہ حکومت اس آرڈیننس کو ایک مستقل قانون کی شکل دینے کے معاملے پر غور کر رہی ہے جس کے تحت جماعت الدعویٰ سمیت ان تمام تنظیموں پر مستقل بنیادوں پر پابندی عائد کر دی جائے گی جن پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پہلے ہی تعزیرات عائد کر چکی ہے. حکومت کے اعلی عہدیدار نے نام تو ظاہر نہیں کیا اور اس شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس مقصد کے لیے مجوزہ بل آئندہ ہفتے قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا جا رہا ہے, جا سکتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اس کے علاوہ حکومت چند مزید اقدامات پر بھی غور کر رہی ہے لیکن ان کی وضاحت نہیں کی. اور یہ ہم بتاتے چلیں کہ حکومت نے اس سال فروری میں انسداد دہشت گردی کے قانون میں ایک ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے ان شدت پسند تنظیموں پر پابندی عائد کر دی تھی جن پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل تعزیرات عائد کر چکی ہے. برگیر صاحب, حالیہ سالوں میں پاکستان کو بین الاقوامی برادری کی طرف سے حافظ سعید کی جماعت الدعویٰ سمیت متعدد شدت پسند تنظیموں کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر تنقید کا سامنا کر رہا ہے. اب مبصر سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اس تازہ اقدام سے بین الاقوامی برادری کے تحفظات دور کرنے میں معاون ثابت ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہو سکے گا؟
جہاں تک پاکستان میں اس قسم کے تنظیموں کا تعلق ہے تو ایک تو یہ جو اسٹیپ انہوں نے لیا ہے کہ ان کو مین اسٹریم کر کے پولیٹیکل دائرے میں لا کر اور ان کی پارٹیاں یا پارٹیز میں پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہو تو ظاہر ہے کہ یہ ایک صاف فرنٹ ہوگا اور وہ لوگ راستہ مطلب ہے کہ جو شدت پسند سوچ رکھتے ہیں یا ان پر جو اس قسم کی پابندیاں ہیں اقوام متحدہ کی یا باقی جو تحفظات ہے وہ رفتہ رفتہ انہیں مطلب ختم ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ملک کے شہری ہیں اور اگر ان پر ایسے مقدمات, کیونکہ پہلے بھی جماعت الدعویٰ کے حافظ سعید صاحب جیل میں بھی گئے, نظر بند بھی ہوئے لیکن عدالت اس کو چھوڑ دیتی ہے, تو ظاہر ہے جہاں پر عدالت ہو اور وہ بھی قصور ہو تو پھر اس پر ہاتھ لگانا یا ان پر ایسی کاروائیاں کرنا جو کہ اس کے قانون کے مطابق نہ ہو تو وہ بھی حکومت پر پریشر میں ہوتا ہے اور ظاہر غیر مناسب ہے. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آخر ان تنظیموں کا کیا کیا جائے, تو پھر ظاہر ہے کہ اب کچھ نئے تنظیمیں بھی یا لبیک ہے رسول اللہ وہ بھی آ گئی, وہ بھی پارٹیسپیشن چاہتے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں, لیکن ساتھ ساتھ تو یہ بھی ہے کہ ان کا جو اپروچ ہے ایک تو انڈین سینٹرک اپروچ ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے افغانستان کے معاملے میں, تو افغانستان کے معاملے میں پاکستانی تنظیموں کا یا حکومت کا سوچ الگ ہے اور جو انڈیا کے بارے میں ہے تو ان کا سوچ کشمیریوں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے وہ الگ ہے. تو ظاہر حکومت بھی انہی لوگوں سے بنا ہوا ہے اور وہ بھی اپنا ووٹ بینک بھی دیکھتی ہے، ساتھ ساتھ تو جو پبلک پریشر ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، تیسری بات یہ کہ جو اوور آل ملک کے انٹرسٹ ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور ایسے اقدام نہیں اٹھانا چاہتے تاکہ ان کے ہاتھ پہلے سے فل رہے
جی.
اور تاکہ اس میں اگر مزید اضافہ ہو، مزید ڈیسٹیبلائزیشن ہو یا مزید ایک ایسا پنڈورا باکس کھول لے جس کی وجہ سے حکومت اس کو پھر سنبھال نہ سکے یا اس طاقت کا استعمال کر لیں، کیونکہ لال مسجد ہمارے سامنے ہے تو اس کے بعد جو مطلب ہے کہ اس میں زیادہ جو اضافہ ہوا تھا جہاں تک وائلنس کا تعلق تھا، تو میرے خیال میں ابھی حکومت کا بڑے احتیاط سے کام لے رہی ہے اور رفتار رفتار آہستہ آہستہ اس جانب بڑھ رہی ہے تاکہ لوگوں کے یا باقی حکومتوں کے خدشات بھی، اقوام متحدہ کے خدشات کو بھی ایڈریس کرے اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی پیسیفائی کر لے، اور تیسری بات یہ کہ مین اسٹریم میں لا کر ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی، پازیٹیو ایکٹیویٹی بھی
ان کے ساتھ لی جا سکے. پاکستان میں سلامتی کے امور کے تجزیہ کار اور پاکستان کے سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے اتوار کے روز وائس آف امریکہ سے کیا گفتگو کی ہے، اسی سلسلے میں آئیے آپ کو سنواتے ہیں، پھر شاہ صاحب سے ان کی رائے معلوم کریں گے اور محسن ظہیر صاحب سے.
انٹرنلی اتنی پاپولر چیز نہیں ہے، دیر از اے سیگمنٹ آف سوسائٹی جو کہ اس قسم کے ایکشن سے ناخوش ہے، مگر سرکار جو ہے اس کو پتا ہے کہ اگر آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ رہنا ہے، ان سے سپورٹ لینی ہے، تو پھر ان کی سولوشنز کو بھی آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا لاجیکل اور بڑا درست اقدام ہے کہ اس جو اگر آرڈیننس کو اس کو پرماننٹلی ایکٹ کے طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، اگر پاکستان کی ہماری مشینری اتنی زیادہ افیکٹو ہوتی تو یہ انٹرنل ٹیررزم بھی نہ ہوتا. اس میں تو ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ بھائی انٹرنل ٹیررزم تو ہمارے خلاف ہے، تو وہ اس میں بھی کمی ہوتی ہے. اس وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جس چیز کو، جس چیز کیپیسٹی کی کمی کو وہ بدنیتی سے جو ہے وہ جوڑنا جو ہے وہ مناسب نہیں.
شاہ صاحب آپ نے سنا تسنیم نورانی صاحب نے بڑی تفصیل اور وضاحت سے بات کی ہے، آپ بات یہ کریے گا، یہ فرمائیے گا کہ بین الاقوامی برادری کو پاکستان کی بعض مشکلات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، یہ تسنیم نورانی صاحب کا کہنا بھی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کچھ عرصہ پہلے کچھ مخصوص اقدامات اٹھائے جاتے ہیں اور مخصوص حالات کا حوالہ دیا جاتا ہے، اسی حوالے سے ان چیزوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، یا اس نوعیت کی پابندیوں سے امن اور نظم و نسق میں خلل پڑنے کا امکان ہو سکتا ہے؟
یہ جہاں تک آج کل کی یہ پابندیاں لگ رہی ہیں اسپیشلی جماعت و دعویٰ کے اوپر، یہ جب انٹرنیشنل ہوہا اٹھی اور پاکستان کے اوپر فائنینشیل ریگولیشنز کے تحت ان کا نام گرے لسٹ میں ڈالا گیا، اس وقت پاکستان کی مشینری حرکت میں آئی اور انہوں نے یہ پابندیاں لگانی شروع کی. اس سے پہلے سن 2012 میں بھی پاکستان پہ پابندیاں لگی تھی، اس وقت بھی کوئی جس کو انگریزی کی زبان میں ونڈو ڈریسنگ کہتے ہیں، ایک خالی جمع پوری ہوئی اور اس کے بعد یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا. پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے جو اقدامات وہ چاہتے ہیں کہ ان سے ہوں، وہ ان کو ایک ٹھوس حقیقت کی حقیقی طور کے اوپر ان کو دیں. دیگر اس کے بعد اس کو اگر آپ کہیں پاکستان یا دوراہے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تنظیمیں جو ہیں یہ پاکستان کی جو کشمیر میں جو کاروائیاں ہیں اس میں پاکستان کے ساتھ ان کے مطلب ان کی جو پاکستان کی جو ریٹرک ہے اور جو ڈسکورس ہے وہ آگے بڑھاتی ہیں، تو اس کے لیے پاکستان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آئے وہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے کیسے رکھتا ہے، کیا وہ یا انہیں گروپوں کے ذریعے انڈیا کے اوپر پریشر ڈالے گا یا وہ پھر کچھ اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں کوئی ایسے راہ اختیار کرے گا جس سے کشمیر کا مسئلہ اچھالا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے. جہاں تک پریشر کا تعلق ہے، کشمیر میں کشمیریوں نے ابھی جو نئی مہم چلائی ہے وہ ایک انڈیجنس مہم ہے، وہاں پہ کشمیری جوان خود آگے بڑھے ہیں اسپیشلی وانی کے شہادت کے بعد. اب چاہیے پاکستان کو کہ وہ بھی کشمیر کی جو سفارتی اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے تھرو جو اس کی جو ہیلپ ہو سکتی ہے اس کو زیادہ کرے، بجائے یہ کہ ایسے گروپوں کو جو کہ بعض اوقات پاکستان کے لیے لائبلٹی بن جاتے ہیں उन ग्रुपों के जरिए कश्मीर की बात आगे बढ़ाएं। तो जहां तक इन ग्रुपों के पाकिस्तान के अंदर मेन सियासी धारे में आने का ताल्लुक है और अगर उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है तो फिर उससे ये खदशात सामने आते हैं कि जब ये अनासर सियासी धारे की तरफ आए और उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं तो क्या हम उनको टेररिज्म की तरफ दोबारा धकेल रहे हैं। एक और मसला उठता है जिसको बहुत डेलिकेटली इसको बैलेंस करना चाहिए होगा।
मोहसिन जहीर साहब से बात करते हैं। मोहसिन साहब ये क्विक कमेंट करते जाइए, फिर आगे भी हमारे पास धरनों के बारे में सवालात मौजूद हैं। FATF यानी फाइनेंशियल टास्क एक्शन टास्क फोर्स जो है, अभी गुज़श्ता दिनों उसने एमनेस्टी टैक्स स्कीम जो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म ने मुतारिफ कराई है उस पर भी तहफ़ुज़ात का इजहार किया है। अब जब ये दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ इस तरह की ऑर्डिनेंस की भी बात हो रही है तो क्या आप समझते हैं कि इससे FATF के तहफ़ुज़ात को किसी हद तक कम होने में मदद मिलेगी और वो पाकिस्तान को उस फहरिस्त में शामिल करने या ना करने का फैसला करने से पहले इनको मद्देनजर रखेगा?
देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जनब से जो भी इकदाम किए जा रहे हैं यकीनी तौर पर अगर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे या FATF के स्टैंडर्ड से मैच करेंगे तभी वो काबिले कबूल होंगे। और पाकिस्तान में जो हुकाम है उनको भी ये बात अच्छी तरह मालूम है, लेकिन दुनिया को एक बात का ये भी ख्याल करना चाहिए कि अगर कोशिशें जो है वो संजीदा नोयत की हैं और पूरे खलूस के साथ की जा रही हैं तो ऐसी कोशिशों में पाकिस्तान की हौसला अफजाई करनी चाहिए। अब दुनिया में कोई ऐसी चीज मुमकिन नहीं रही कि जो ओपन सीक्रेट्स हैं उस पर कोई डबल गेम की जा सके। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ एमनेस्टी स्कीम हो या दीगर जो एकदम ये जो ऑर्डिनेंस को बाकायदा बिल की शक्ल दी जाएगी, क्योंकि ऑर्डिनेंस 4 माह के लिए होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है और आपको मालूम है कि हुकूमत के भी 2 माह बाकी रह गए। तो ये ऐसी कोशिशें जो मैं ये समझता हूँ जो ग्राउंड रियलिटीज के तौर पर देखी जाए तो एक अच्छी पेशरफ्त नजर आ रही है। इनमें अगर कहीं लकूनास है तो वो लकूनास जो है वो बातचीत के साथ दूर किए जा सकते हैं और जितनी भी तंजीमें आलमी तंजीमें और अदारे जो है उनको पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहिए और इन मसाइल के हल के लिए एक मुश्तरका जो है वो अपनी कोशिशों को यकीनी बनाना चाहिए।
बहुत शुक्रिया मोहसिन जहीर साहब हमारे साथ हैं। एक और हमारे पास सेगमेंट है जिसके लिए हम क्विक कमेंट्स लेते हैं अपने माहरीन के साथ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वक्फा हम करते हैं ताकि उसके बाद बात हम करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों के जो धरने हैं और लोग अपने आइनी मुतालबात के लिए बात कर रहे हैं उस पर एक नजर डालेंगे। एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। हमारे साथ हैं संगीन शाह साहब, ब्रिगेडियर साद नजीर और यहाँ न्यूयॉर्क से मोहसिन जहीर साहब।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम जहां रंग आप सुन रहे हैं। और अब पाकिस्तान से या जनूबी एशिया से हमारी जो सेगमेंट है आखिरी सेगमेंट है जिसके बाद हम बैन अलावामी खबरों की तरफ चले जाएंगे। और हमारे साथ हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, ब्रिगेडियर साद नज़ीर हैं, हमारे साथ हैं मोहसिन जहीर साहब और हमारे साथ हैं संगीन शाह साहब। पेशावर में पख्तून तहफ्फुज मूवमेंट, लाहौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और क्वेटा में हजारा बरादरी के धरनों और मुजाहरे जहां इस बात की अक्कासी करते हैं कि मुल्क में जमहूरियत के तहत इजहार की आज़ादी है, वहीं इन मुजाहरों और धरनों ने कई सवालात भी खड़े कर दिए हैं। इन धरनों के शुरका के मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मुतालबात के लिए कुवत के इस इजहार को एक जमहूरी निज़ाम में कितनी पजीराई मिल रही है, आइए अपने तजियाकारों से मालूम करते हैं। बगैर साहब, मुतालबात की नौयत मुख्तलिफ होने के बावजूद आप मुल्क में जारी इस रुझान के बारे में क्या कहेंगे? लोगों को अपने आइनी मुतालबात की तकमील के लिए एहतजाज का रास्ता क्यों इख्तियार करना पड़ रहा है? कहाँ पर कमी है जमहूरी निज़ाम के अंदर? बगैर नजीर है हमारे साथ।
ये जहाँ तक पाकिस्तान में जो ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा एक रीत पड़ गया है या एक परफेक्टिस हो गया है कि हुकूमत तो अगर नॉर्मल तरीके से किसी نرم طریقے سے کوئی چیز مانگنا چاہے تو حکومت دینے کے لیے یا سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ پھر جتہ بندی کر لیتے ہیں, یا تو دھرنا دے دیتے ہیں, یا سڑکوں کو بلاک کر دیتے ہیں, یا پھر وائلنس پر اتر آتے ہیں. تو پھر حکومت جھک جاتی ہے اور پھر کچھ مطالبات مان لیتے ہیں پریشر میں, اور پھر اس کو اور پھر اس کو جو پریکٹیکلی اس کو پورا کرنا ہوتا ہے اور اس میں پھر لیت و لال سے کام دیتے ہیں, تو پھر ایک موومنٹ اٹھتی ہے. یہ بڑا ایک قسم کا آپ کہتے ہیں کہ کمزور حکومت کی نشانی ہوتی ہے. دوسری طرف پر جہاں پر پاکستان کے مسائل کا تعلق ہے, آپ نے پی ٹی ایم کا دیکھ لیا اور آج پشاور میں ان کا جلسہ تھا, اور ان کے پہلے جو مطالبات تھے تو بڑے ایک قسم کے مظلومانہ قسم کے تھے کہ بھائی راو انور کو پکڑ لو, یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہو رہی ہے اس کو کم کر دو, یا جو وہاں پر چیک پوسٹوں پر زیادہ تلاشی ہے یا لوگوں کے تکلیف پہنچتا ہے ان کو کم کر دو, یا مسنگ پرسنس کو. تو یہ آئی کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, لیکن جس طریقے سے حکومت تو ان کے ساتھ معاہدہ بھی کر لیتا ہے, بات بھی سن لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم کر لیں گے, لیکن پھر اس پر سلو ہو جاتا ہے,
اطلاق نہیں ہوتا.
بات یہ ہو جاتی ہے کہ جب اس قسم کے لوگوں کو پھر باہر والے فورسز ان کی حمایت شروع کر دیتے ہیں, جس طریقے سے پی ٹی ایم کا اشرف غنی صاحب نے کیا, انڈیا نے اس کو کافی وہ کیا, پھر اس میں ایسے نعرے لگنے لگے, تو حکومت اس کے خلاف پھر کاروائی شروع کر دیتی ہے, تو پھر پولرائزیشن ہو جاتا ہے اور ایک تصادم جیسی
صورت پیدا ہو جاتی ہے.
آج کو بڑا پرامن رہا, لیکن میرے خیال میں کہ اس کو بڑے ہمدردانہ طریقے سے بات چیت کے ذریعے سے اور ان کے جائز مطالبات کو مطلب سمجھ کر اور اس کو حل کر آنا چاہیے, بنسبت مسئلے کو چون دینے کے اور یا اس میں ایک قابلی ٹان آنے کے
جی,
یا اس کو وائلنٹ بنانے کے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے.
بہت شکریہ. اب ہم بات کرتے ہیں دھرنے میں شامل ایک خاتون کیا کہہ رہی ہیں اور اپنے مطالبات کی وضاحت کیسے کر رہی ہیں, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
کچھ خواتین کے پانچ پانچ بچے بھی جو ہے گمشدگیوں کی لسٹ میں ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ظلم ہو رہا ہے, جو بچوں کی گمشدگی ہے, ان بچوں کو عدالتوں میں پیش کیا جائے. ان بچوں کو اگر جو ہے کوئی دہشت گردی میں ملوث ہے, کوئی ظلم میں ملوث ہے, ان کو پھانسی تک کی سزا دیے جائیں, لیکن اور ان ماؤں کو نہ ترسائیں, ان کو نہ تڑپائیں, اور جو مظلوم ہے, جو بے گناہ بند ہے, ان کو جو ہے چھوڑ دیا جائے. جو آئی ٹیز ہے ان کی جو ہے صورت حال, چیک پوسٹوں کے اوپر صورت حال, جو ماورائے عدالت قتل ہے ان کو روکا جائے. یہ ہم لوگ کی بہت زیادہ ہم لوگ ڈیمانڈ ہے, انسانی حقوق ہے جو آئین پاکستان جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے.
یہ آپ سن رہے تھے خاتون اپنے مطالبات کے بارے میں بات کر رہی تھی. ہم اس کے اوپر کسی وقت تفصیلی بھی بات کریں گے, لیکن اس وقت ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے. محسن صاحب بڑا کوئک کامنٹ کریے گا, جس کے بعد شاہ صاحب سے بھی کوئک کامنٹ لیں گے, کہ ان دھرنوں اور احتجاجی مظاہروں کے شرکاء کی طرف سے آئینی حقوق کے حصول کا مطالبہ تو ایک جائز مطالبہ ہے, آپ کے خیال میں حکومت کو اس سلسلے میں کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے؟ برگیر صاحب نے اس طرف اشارہ کیا کہ ڈائیلاگ ایک بڑی واضح چیز ہے جو کہ سامنے آنی چاہیے, آپ کیا کہتے ہیں؟
لیکن بجد میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں ایک پرابلم ہے, وہ پرابلم یہ ہے کہ ریاست کے جو دو ادارے ہیں, انتظامیہ یعنی کہ حکومت اور مقننہ یعنی کہ پارلیمنٹ, ان دونوں کا اپنا اپنا ایک آزادانہ کردار ہونا چاہیے. پاکستان میں جو پارلیمانی نظام ہے اور گزشتہ 30-40 سال سے وہاں کا معاملات چل رہے ہیں, اس میں جو پارلیمنٹ میں اکثریت کی بنیاد پر جو حکومت بنتی ہے, وہ حکومت پارلیمنٹ کی جو اکثریت ہے اس حکومت کے لیے ایک ربر سٹیمپ کا کام کرتی ہے. جو پارلیمنٹ ہے اگر وہ اپنا آزادانہ کردار ادا کرے, جس طرح دنیا کے بیشتر ممالک میں پارلیمنٹ یا کانگریس اپنا کردار ادا کرتی ہے, تو یہ لوگ جو دھرنا دے رہے ہیں یہ اپنے منتخب نمائندوں کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ اسمبلی میں یہ بل لائیں, یہ آئینی ترمیم لائیں, اور اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آئندہ الیکشن میں ہم آپ کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں گے. تو نمائندوں کو بھی پتا ہوگا کہ مجھے آئندہ الیکشن میں عوام کے پاس جانا ہے اور یہ لیجسلیشن جو ہے مجھے کرنی ہے, اگر میں نہیں کروں گا تو وہ نہیں کریں گے. تو اسی لیے وہ پارٹی لائنز کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے حلقہ نیابت جو ہے ان کو بھی وہ فالو کریں گے. تو یہ اصل پاکستان میں یہ رجحان پیدا ہونا
چاہیے
اور گراؤنڈ بالکل جو بنیادی سطح پر جب یہ معاملات آئیں گے, ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ بڑے ہورائزن پر بھی آپ کو نظر آئے گی.
بہت بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب کا, برگیڈیئر صاحب کا, اور میں بات اب کرتی ہوں شاہ صاحب سے بھی, کوئی کامنٹ اسی طرح لیتے چلتے ہیں. شاہ صاحب, پشتون تحفظ نسبتاً نوجوان قیادت کے تحت چلائی جانے والی تحریک ہے, آپ کا نوجوانوں کے ساتھ واسطہ بھی رہتا ہے, آپ اس نوعیت کی تحریکوں کے بارے میں کام بھی کرتے آئے ہیں, اس کی کامیابی کا کیا امکان دیکھتے ہیں اس طرح کی تحریکوں کی؟
اس تحریک کا تعلق ہے کامیابی کا امکان, تو ہم اسے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بھی ان چیک پوسٹوں پہ جاتے ہیں اور ان چیک پوسٹوں پہ ان کو روکا جاتا ہے, خواتین کی تلاشی دی جاتی ہے, گھروں کے ان کے گاڑیوں میں ان کے موجود سامان کی تلاشی دی جاتی ہے, اور لوگوں کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے تو کوئی بھی آواز اٹھائے گا اس کے پیچھے کھجوم کھڑا ہو جائے گا. مگر اس کے پیچھے جو ان کے سادہ سے جو مطالبات ہیں اس کے پیچھے بہت لمبی کہانی ہے. حکومت نے جس طریقے سے وزیرستان میں موجود اور فاٹا میں موجود حالات پہ قابو پایا وہ ہم سب کو پتہ ہے. آرمی نے باقاعدہ ایک سول وار جیتی ہے جس میں عوام کے ساتھ پوری جنگ لڑ کے انہوں نے اس سے یہ علاقہ فتح کیا ہے, جہاں پہ ایک موجود ایک ریاست قائم ہو چکی تھی اس کو ختم کیا. اب ان حالات میں سے نکلنا اور نارمیلٹی کی طرف آنے میں کافی دور لگے گا, ٹائم لگے گا. پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ایسا نہیں ہے جس میں شواہد اکٹھے کیے جائیں اور اس کے بعد وہاں پہ موجود گواہوں کو پروٹیکشن دی جائے اور ان کو عدالت میں لا کر مجرموں کو سزا دی جائے, اور جہاں پہ یہ ٹیررزم جو تھی اس میں موجود جو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. آرمی کے سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے شواہد ایسے ہیں کہ جو ہم عدالت میں نہیں پیش کر سکتے, اس لیے جن لوگوں کو اٹھایا گیا ہے ان کو ایک عام جوڈیشل سطح پہ لا کر ان کو سزا دینا یا ان کے خلاف جو شواہد ہیں دنیا کے سامنے رکھنا یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ حالات اندر سے بہت پیچیدہ ہیں, یہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پولیس نے یہ جنگ نہیں جیتی, یہ فوج نے یہ جنگ جیتی ہے. فوج کا کام ملک کے اندر جنگ لڑنا نہیں ہوتا, سرحدوں کے اوپر جنگ لڑنا ہوتا ہے. جو طریقے فوج ابھی اختیار کر رہی ہے وہ ایسے طریقے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک دشمن کے خلاف وہ طریقے استعمال کیے جائیں, اب جب وہی طریقے ملک کے اندر عوام کے خلاف استعمال کیے جائیں گے تو پھر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان نکلتا ہے آئین اور آئینی حقوق کے بارے میں, کیونکہ فوج کا ملک کے اندر شہری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ سرحدوں کی دفاع کرتا ہے دشمنوں کے خلاف. اب یہاں پہ یہ ساری صورتحال بدل گئی ہے, اس کے ریپرکشنز ہوں گے. یہ جس سادہ طریقے سے سوال پوچھ رہے ہیں, عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب وزیرستان میں اور ان علاقوں میں یہ تنظیمیں بڑھ رہی تھیں اس وقت عوام کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ان کو سوشل سپیس نہ دیتے. اگر انہوں نے ان کو سوشل سپیس دیے حالات اس حد تک بگڑے, ابھی اس کے یہ ریپرکشنز ہیں جو کہ سب پہ آ رہے ہیں. ہاں ایک چیز ان لوگوں کو بہت خیال کرنی چاہیے, منظور پشتین اور دیگر سب رہنماؤں کو, کہ وہ انڈیا سے یا دیگر ممالک کے ساتھ اپنی قیادت کو اور اپنے ریٹرک کو اس سے صاف رکھیں اور اس سے الگ رکھیں, تاکہ وہ ایک پاکستان کے مسائل کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آئیں, بجائے یہ کہ وہ کسی دوسرے ملائے کار نظر آئیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہیں, ایسا نظر نہیں آنا چاہیے کیونکہ ساری بات پرسپیکٹو کی ہے.
جی بہت بہت شکریہ سنگین شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے. ہم اب اپنے بین الاقوامی خبروں کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ اس وقت ہیں برگیڈیئر ریٹائر عمران ملک, اور ہمارے ساتھ ہیں یہاں امریکہ سے پروفیسر فیضان حق, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق حسنات ہوں گے. تو آئیے پروگرام میں آگے چلتے ہیں. جرمنی کے شہر شمال مغربی شہر میونسٹر میں 3 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے. ایک ڈرائیور نے اپنی گاڑی لوگوں پر چڑھا دی. پولیس کا کہنا ہے کہ لوگوں کو کچلنے کے بعد ڈرائیور نے گولی مار کر خود کو بھی ہلاک کر دیا. پولیس کے ترجمان نے کہا کہ تفتیش کار موقع کے گواہوں کے مطابق ان رپورٹوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے جن میں بیان کیا گیا کہ گاڑی میں 3 افراد سوار تھے اور حملے کے بعد 2 لوگ گاڑی سے اتر کر فرار ہو گئے. اور اب اہم ترین نقطہ جس کی طرف بات کی ہو رہی ہے کہ پولیس اس پہلو کا بھی جائزہ لے رہی ہے کہ آیا حملہ آور کا تعلق داعش سے تو نہیں. تو آئیے اسی سے بات کا آغاز کرتے ہیں, اور اس وقت ہم پوچھتے ہیں, برگیڈ مالک ہیں ہمارے ساتھ, اور اس وقت پہلے ہم ڈاکٹر حسنات سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر حسنات ہیں ہمارے ساتھ, چلیے. پروفیسر فیضان آپ مجھے سن رہے ہیں؟ پروفیسر فیضان ہیں ہمارے ساتھ.
جی میں موجود.
پروفیسر فیضان بتائیے گا کہ گزشتہ کچھ برسوں میں یورپ میں خاص طور پر یہ رجحان سامنے آیا کہ گاڑیوں سے ہجوم میں موجود لوگوں کو کچل دیا جائے, اور کم و بیش داعش یا داعش سے منسلک افراد اس کی ذمہ داری قبول بھی کرتے آئے. یہ محض کاپی کیٹ کی صورت ہے یا باقاعدہ عسکریت پسندی کے رجحان سے متاثرہ سوچ؟
جی سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام, دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. بہشت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں پچھلے دنوں میں کئی ایسے واقعات ہوئے, پھر ایسا لگا کہ شاید ان پر قابو پا لیا گیا ہے, لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ اکا دکا واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں, اور یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ ابھی تک جو صورتحال ہے مشرق وسطی میں مسلمانوں کے دوسرے علاقوں میں, ان کی کوئی خاطر خواہ پولیٹیکل یا ان کا سیاسی حل نہیں نکلا, اور وہ جو ریزنٹمنٹس ہیں وہ اپنی جگہ قائم ہیں, اور یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے داعش یا کوئی بھی ایسا گروپ جو ہے وہ لوگوں کو ریکروٹ کر لیتا ہے یا اپنی طرف سے راغب کر لیتا ہے. ابھی ہمیں اس کے بارے میں پوری تفصیلات نہیں معلوم کہ یہ کیا واقعہ تھا اور کس طرح ہوا, لیکن یہ ایک جرمنی اور فرانس اور اس کے بعد انگلینڈ جو ہیں وہاں پر بہت سے تارکین وطن موجود ہیں جو کہ اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں یا ان کو نکالا گیا ہے یا وہ ایگزائل میں ہیں یا ریفیوجیز ہیں, اور ان کے جو پرابلمس ہیں وہ سالو نہیں ہوئے, اور یورپ جو ہے وہاں پر اس میں داخل ہونا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. تو ایک خاص قسم کی فرسٹریشن اور نا امیدی ہے ان تمام حلقوں میں جو اس سے متاثر ہیں اور جو کہ ظاہر ہے مسلمان ہیں. اور ایک جب بھی میری بات ہوتی ہے میڈیا میں یا کسی اور جگہ تو یہی سننے میں آتا ہے کہ بھئی بس مسلمان ہونا جرم ہو گیا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں, یہ جو فیلنگ ہے جو کہ جنرل پبلک میں ہے, آپ خود ہم سننے والے جو ہیں یہ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ جو لوگ جو متاثر ہیں اس پروپیگنڈے سے ان پر اس کا کیا اثر ہوتا ہوگا.
جی شکریہ پروفیسر فیضان. برگیڈیئر عمران ملک سے بات کرتے ہیں. برگیڈیئر صاحب, آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں, دفاع سے آپ کا عملی تعلق بھی ہے. دہشت گردی اور عسکریت پسندی کے حوالے سے سامنے آنے والے ایسے رجحانات کو روکنے کے لیے کیسے مؤثر اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟
دیکھیے بھائی جانا, سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے. میرے خیال میں وار آن ٹیرر میں جو ان کی ٹیررسٹ کی آپریشنل میتھڈولوجی جو ہے اس میں ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ آیا ہے. عام الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو کاروائی کرنے کا طریقہ ہے اس میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے, چینج آ گیا ہے. اور وہ اس طرح سے کہ اب چونکہ لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں وہ بہت فعال ہو گئی ہیں اور وہ بہت اسٹرکٹ ویجیلنس کر رہی ہیں, جس سے اب ہو گیا کیا ہے کہ ویپنز ہتھیار اور ایکسپلوزیوس کا جو کراس بارڈر یا انٹرنیشنل موومنٹ ہے وہ بہت حد تک بند ہو چکی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ٹرینڈ ٹیررسٹ جو ہیں وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھیجنا چاہیں تو اس کے اوپر بھی کافی ابھی پابندیاں آ گئی ہیں. تو انہوں نے اپنا کاروائی کا طریقہ بدل لیا ہے. اب ریکروٹمنٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ سے ہو رہی ہے, اور ہتھیار جو ہے ویپن آف چوائس جو ہے اب وہ بندوق یا ایکسپلوزیو نہیں ہے, اب وہ ایک گاڑی ہے, وہ یہ ٹرکس ہیں جن کو ابھی یورپ میں جب جیسے آپ کے پہلے اسپیکر نے کہا کہ بہت تیزی سے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. اور اگر ہم پچھلے تین ساڑھے تین سال کا احاطہ کریں تو ویسٹ کے اندر جتنے بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اور جتنے بھی ان کی کیجولٹیز ہوئی ہیں ان میں سے آدھی سے زیادہ کیجولٹیز جو ہیں وہ ہوئی ہیں گاڑیوں کی وجہ سے, جن کو ہم ویسٹ ریمنگ ٹرم استعمال کرتے ہیں جس کے لیے, اس کے تھرو ہوئی ہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ابھی یہ کاروائی ہو رہی ہے اور انٹرنیٹ کے اوپر ہی وہ ریکروٹ ہوں گے اور اس طرح سے وہ اس قسم کے ہتھیار استعمال کریں گے کہ جن کے خلاف کوئی قانونی کاروائی اس طرح سے نہیں ہو سکتی, وہ تو گاڑی ہائر کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اب اس کے خلاف کیا کیا جائے؟ میرے خیال میں پاکستان سے ان لوگوں کو تھوڑا سبق حاصل کرنا چاہیے کہ پاکستان نے بہت کامیابی کے ساتھ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس کیے ہیں اپنے جو سیٹلڈ ایریاز ہیں اپنے شہروں میں, اور انٹیلیجنس کا نیٹ ورک جو ہے وہ زیادہ بڑھانا پڑے گا, اپنے انفارمرز جو ہیں وہ زیادہ بڑھانے پڑیں گے, جو سلیپر سیلز ہیں ان کو پکڑ کر پریمپٹ کرنا پڑے گا کہ وہ کاروائی کرنے سے پہلے ان کو روک سکے. پھر جو گاڑیاں ہائر رینٹ آؤٹ کرتے ہیں وہاں ان لوگوں کے ساتھ تھوڑا اپنا تعلق بڑھانا پڑے گا, ان کی انفارمیشن لے کر ان کو بہت اسٹرکٹلی مانیٹر کرنا پڑے گا کہ کون گاڑیاں لے رہے ہیں, کس کام کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ میرے خیال میں جتنے بھی یہ لوگ ہیں جن کے اوپر تھوڑا بہت شک کیا جاتا ہے ان کو بھی انڈر اسٹرکٹ آبزرویشن رکھنا پڑے گا کہ یہ کیا کام کر سکتے ہیں. تو اوور آل مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے سے بچنے کے لیے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے پڑیں گے, اور ہر حالت میں ان کو اپنی انٹیلیجنس جو ہے اپنے ہی شہروں میں اس میں بہت زیادہ اضافہ کرنا پڑے گا.
اچھا, ڈاکٹر حسنات نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر حسنات, یہ ہم بات کر رہے تھے جرمنی میں جو کل ہی واقعہ پیش آیا, یورپ میں گزشتہ دنوں سے گاڑی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی بڑی وارداتیں ہوئیں اور اس میں عام طور پر یہی بات کی جاتی رہی, کم و بیش اس کا تعلق داعش سے یا داعش کے کسی بھی جو سمپتی رکھنے والے گروپس ہیں ان کے ساتھ کیا گیا. آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک استاد ہونے کی حیثیت سے جب آپ پڑھاتے ہیں اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انتہا پسند سوچ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے معاشرے کے اندر، تو اس انتہا پسند کو سوچ کو پنپ سننے سے روکنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس معاشرے کے معاملات کیا ہیں اور حالات کیا ہیں، کیونکہ جو بھی یہاں پہ فرد ہے اس کا وہ کس طرح ریسیو کر رہا ہے اور اس کی اپنی پلیسمنٹ کہاں ہے معاشرے کے اندر. فرسٹریشن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ پہلے فرسٹریشن ہوگی، پھر وہ فرسٹریشن ٹرانسلیٹ ہوگی ایکسٹریمزم کی طرف، اور پھر وہ ٹرانسلیٹ ہوگی کسی تشدد کی کاروائی کی طرف. اس لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا، اس میں تو ایک پہلے تو یہ ہوگا کہ کچھ انفرادی وجوہات بھی ہوتی ہیں. جیسا ابھی یوٹیوب کا میں واقعہ ہوا ہے، اس میں بھی ایک خاتون نے لوگوں کو مارا ہے، اس کا یہی پتہ چل رہا ہے اس کی فرسٹریشن کمپنی کے ساتھ تھی، یعنی اور اس کو کوئی ایسا ایکسٹریمزم کا مسئلہ نہیں تھا. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ لوگ کچھ کاروائی کرتے ہیں اور پھر وہ اون کرتے ہیں کسی ایسی تنظیم کو جو کہ پہلے ہی بدنام ہے اس قسم کی کاروائیاں کرنے میں ایکسٹریمزم میں. جیسا داعش کو بڑا آسان طریقہ ہے کہ وہ کہہ دینا،
اس کے ساتھ افیلیٹ کر لینا خود کو
اور اس کی فرنچائز لے لینا، حالانکہ شاید ان کا کوئی تعلق بھی نہ ہو دور دور کا. تیسرا واقعی داعش سے متاثر لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تین قسمیں ہیں، تین چار قسمیں ہیں، ان کو دیکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کیسے اس چیز کو روکا جائے. پہلے تو یہ ہے کہ نیٹ ورک اگر کسی ملک میں موجود ہے کسی معاشرے میں ایکسٹریمزم کا، اور وہ اپنے ریکروٹس وہاں سے لے رہا ہے اور لوگوں کو بھرتی کر رہا ہے، وہ تو انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے کہ وہ زیادہ فعال ہوں اور اس چیز کو روکیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہر جو تعلیمی، آپ نے تعلیمی اداروں کی بات کی، اس میں کاؤنسلنگ کا جو محکمے ہیں یا کاؤنسلنگ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ فعال ہونے چاہیے. جیسے وہ محسوس کریں کسی شخص میں، کسی طالب علم میں فرسٹریشن ہے، جھجھلاٹ ہے، کسی چیز سے وہ ناراض ہیں، تو وہ فوراً اسی وقت اس سے بات چیت کر کے اور اس کی کاؤنسلنگ کر کے اس چیز کو جو ہے وہ قابو میں لایا جا سکتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ایک نفرت میں تبدیل ہو اور پھر نفرت جو ایکسٹریمزم اور پھر وہ تشدد کی کاروائیاں کرے. تو یہ میں ہمیں ایک
لاعمل ہو سکتا ہے
اس طور پر اس چیز کو جی کرنا پڑے گا.
اچھا، اب بات کرتے ہیں شام میں. باغیوں کے ایک گروپ نے الزام عائد کیا ہے کہ سرکاری فورسز نے مشرقی غوطہ کے شہر دوما میں زہریلی کیمیائی گیس کے حامل بیرل بم سے حملہ کیا، جس سے درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں. لیکن جب یہ دعویٰ سامنے آیا تو شام کے سرکاری ٹیلی ویژن نے اس کی تردید کی اور کہا کہ مشرقی غوطہ کے باغی اپنے خاتمے کے قریب ہیں، اس لیے وہ جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں. لیکن شام کی صورتحال پر نظر رکھتی ہے تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق دوما میں 11 افراد دم گھٹنے سے بھی ہلاک ہوئے اور کم سے کم 80 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں. اور تنظیم کے ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ وہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ یہ کیمیائی ہتھیاروں کا حملہ تھا. باہر طور ہم کوئک کامنٹس لیتے ہیں اپنے تینوں ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹس ہیں، تجزیہ کار ہمارے. بگے ملک، یہ فرمائیے گا کہ جنگ میں کے روایتی ہتھیاروں میں تو یہ ہتھیار شامل نہیں، ان کو استعمال کرنے کی ممانعت بھی ہے، لیکن پھر بھی ان کا استعمال جاری ہے. ہم اس کے بارے میں سنتے آئے ہیں. کیمیائی گیس کے حملوں کی وضاحت کیجیے کہ کیوں ان کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے جب کوئی متحارب گروہ ان کو ضرور استعمال کرتا ہے جبکہ اس کی ممانعت بھی ہے.
دیکھیے، بات تو آپ کی صحیح ہے کہ یہ انٹرنیشنل لا کے تحت جن کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، مگر جب ایک فورس یہ دیکھتی ہے کہ دوسری فورس جو ہے یا ان کے مخالف فورس جو ہے وہ کسی بھی طرح سے زیر نہیں ہو رہی ہے اور ان کے تمام جو کنڈکشنل ہتھیار ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہوئے ہیں، تو وہ کیمیکل ویپنز کا استعمال کرتے ہیں. اور یہ کیمیکل ویپنز جو ہے یہ ہر لحاظ سے ان کی ممانعت کی گئی ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ سیریا کے اندر یہ پہلے بھی ایک دفعہ کیمیکل اٹیکس ہو چکے ہیں. پچھلے سال خان شیخون نے ایک جگہ دی جہاں پہ سیرین گیس کے حملے کیے گئے تھے، جس کے بعد پریزیڈنٹ اوباما کو کوئی کاروائی کرنی پڑی تھی وہاں پہ. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں سیرینز کے کیمیکل ایجنٹ استعمال نہیں ہوئے، اور یہ شاید اتنا صحیح نہ ہو، کیونکہ جو ان کے افیکٹس نظر آ رہے ہیں لوگوں کے اوپر وہ لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی قسم کا کیمیکل ایجنٹ ضرور استعمال ہوا ہے. کیونکہ کیمیکل ایجنٹ عام طور پہ استعمال کرتے افیکٹ کرتے ہیں اپنا وہ یا تو اسکن کے کانٹیکٹ میں آنے پہ یا پھر انہیلیشن سے، اور یہ بلسٹر ایجنٹ بھی ہوتے ہیں، بلڈ ایجنٹس بھی ہوتے ہیں، نرو ایجنٹس بھی ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے جو ब्लड में घुस जाते हैं तो ब्लड की ऑक्सीजन कैरी करने की सहायत खत्म कर देते हैं। आपके ब्लिस्टर एजेंट्स जो है अपने जिस्म के ऊपर ऐसे ब्लिस्टर्स बना देते हैं कि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, और नर्व एजेंट्स जो है वो आपके नर्वस सिस्टम को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं और आपकी विक्टिम की मौत हो सकती है। तो ये जो इफेक्ट्स हैं, इंडिकेटर्स जो हैं, ये इन लोगों में मिले हैं, तो डेफिनेटली ये वहां पर इस्तेमाल हुए हैं।
अच्छा।
सोचने की बात यह है कि क्यों इस्तेमाल किए गए हैं, तो मेरे ख्याल में अभी जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वो बहुत जल्द सीरिया से निकल जाएंगे, तो एक वजह यह भी हो सकती है कि इनको इस्तेमाल करके अमेरिका को सीरिया के अंदर जकड़ कर रखने की कोई एक कोशिश की गई हो, ताकि वो यहाँ से निकल कर किसी और जगह पर अपनी तवज्जो ना ले जाए।
अच्छा, अब प्रोफेसर फैजान आप भी क्विक कमेंट करिएगा, फिर हम डॉक्टर असनाद से बात करते हैं। बैन अल-अक़वामी सतह पर पाबंदी के बावजूद ऐसे हथियारों के इस्तेमाल को क्यों नहीं रोका जा सकता? शाम में बार बार ये बात हुई और रेड लाइन क्रॉस करने की भी बात हुई, फिर इसको रोका क्यों नहीं जा सका?
देखिए, जो ऐसे मकामात हैं जहाँ पर बहुत सारे ग्रुप जो हैं या बहुत सारी कुवतें जो हैं वो एक जंग कर रही हैं, जो खाना जंगी तो नहीं बल्कि खाना जंगी से कहीं पढ़ के एक छोटी सी एक आलमी जंग है जो जारी है सीरिया में और ऐसे इलाकों में, वहाँ पर बहुत डिनाइबिलिटी है हर ग्रुप के पास। तो हर कोई अपने हथियार, चाहे वो किसी भी ताकत हो, वो टेस्ट कर सकता है, देख सकता है, इसको कहते हैं ना उसके, और निकल भी सकता है इल्जाम से, क्योंकि ये नहीं पता चलता है किसी भी गिवन टाइम के ये किसने हथियार चलाए हैं और किसने इस्तेमाल किए हैं। और इसी वजह से ऐसी जगहों पर तजुर्बात भी किए जाते हैं हथियारों के। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि बहुत से जो ममालिक हैं वो ऐसे मौके से फायदा उठाते हैं और उससे फिर अपनी जो उन्होंने डाटा इकट्ठा करना है, जो उनके जो इफेक्ट्स हैं उसको नोट डाउन करके वो अपनी रिसर्च का काम भी आगे बढ़ाते हैं। और इसका ताल्लुक जो अभी हो रहा है शाम में, एक तो ये कि इसको वापस अमेरिका की अटेंशन वहां पर लेने के लिए अभी हमारे दोस्त ने कहा, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है, ये ऐसी खबरें जो हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं हमारे पहले मौजू के साथ कि कैसे रिएक्शंस जो हैं वो चेन की तरह होते हैं सोसाइटीज में, कम्युनिटीज में, और एक ऐसी सोच फैलती है जिससे एक बेबसी का इजहार होता है, और बेबसी से फिर गुस्सा आता है, और गुस्से से फिर इंतहा पसंदी फरोख पाती है।
अब हम बात करते हैं डॉक्टर असनाद से, मेरा ये आखिरी सवाल है। डॉक्टर असनाद, हम बार बार बात करते हैं शाम के बारे में, आमतौर पर ये समझा जाता रहा कि वहाँ बशार उल असद की गिरफ्त अब कमज़ोर पड़ गई है, मजबूत हो रही है, और लड़ाई ख़त्म होने के इम्कान नज़र आने लगे हैं, लेकिन लड़ाई में शामिल मुख्तलिफ ग्रुपों के मकासद वहाँ पर मुख्तलिफ हैं, उनके साथ मसालियत या फिर अमन कायम करने के अमल की क्या सूरत देखते हैं आप?
देखिए, इसमें मैं एक बात करूंगा कि जैसे आपने कहा कि लड़ाई इस्लाम को है और इसलिए लड़ाई में शिद्दत भी आ गई है, और जिस तरह से केमिकल हथियारों की बात की गई, इसमें एक माहौल की बात भी है कि आप इस माहौल में इस सारी चीज को देख रहे हैं। देखिए, ईरान इराक की तवील जो लड़ाई हुई थी 1980 से और से लेकर 88 तक, उसमें इराक में सद्दाम हुसैन ने एक स्टेज पर बहुत खासे कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए थे, लेकिन उसको कुछ नहीं कहा गया और उसको नजरअंदाज किया गया। फिर उसके बाद अभी जब धमकी दी जाती है कि हम नॉर्थ कोरिया पे एटॉमिक बॉम्ब फेंकेंगे और कई दूसरे ममालिक के ऊपर भी, तो फिर आप एक पैगाम ये देते हैं कि इस चीज के ऊपर हम संजीदा नहीं है, या तो आप एक लाइन खींचें और उस लाइन में आप कहें कि किसी तरह भी हम मोहलक हथियार, चाहे वो केमिकल हो या एटॉमिक बॉम्ब हो या कोई भी ऐसी डेवस्टेटिंग जिनकी किलिंग्स होती हैं, वो कतन हम काबिले कबूल हमारे लिए नहीं होगा, और यही रूल जो है हम पे भी अप्लाई होंगे और सारी दुनिया के अप्लाई होंगे। जब डबल स्टैंडर्ड आ जाते हैं तो फिर उसमें फायदा उठाते हैं जो भी कुवत, अभी तो हमें शक भी है कि उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो कहते हैं किया है, शामी हुकूमत कह रही है हमने नहीं किया, लेकिन अगर किया है तो ये एक ऐसी चीज है जो जिसको कंडेम करना चाहिए, सारी कम्युनिटी को कंडेम करना चाहिए, चाहे उसके लिए बैन अल-अक़वामी माहौल जो है, जैसे मैंने कहा, कितना ही डबल स्टैंडर्ड उसके क्यों ना हो, लेकिन जो असूल होता है वो असूल होता है, और उसको रिगार्डलेस ऑफ के पहले क्या होता रहा है और उसको बर्दाश्त किया जाता रहा है, इस चीज को सख्त कंडेम करना चाहिए। इसलिए कि अगर सीधी शाम में आगे चल के जो लड़ाई को चंद और हफ्तों की या महीनों की रह गई है, तो आगे अगर इन्होंने एक कौम बनानी है और मुल्क बनाना है, तो फिर इस किस्म के जो हथियार हैं वो उसमें रुकावट होंगे और वो एक यकजा नहीं होने देंगे पूरी कौम को, اس لیے کہ جن کے خلاف بھی مہلک ہتھیار استعمال کیے جائیں وہ ایسا زخم چھوڑ جائیں گے اور ایسی وہ نفرت چھوڑ جائیں گے
کہ وہ جی اس کو اختلاف کو
گروپوں کو بھی ان کے ساتھ مل جائیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ تھے. پاکستان سے بریگیڈیئر ریٹائر عمران ملک اس بارے میں بات کر رہے تھے اور یہاں سے پروفیسر فیضان حق ہمارے ساتھ تھے. پروگرام جہاں رنگ کا وقت اب ختم ہوتا ہے. میزبان بہجت اور پروڈیوسر اسفر امام کو اجازت دیجیے. ہمارے ساتھ انجینئر تھے ویگنر رابرٹس. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی انہی پروگراموں میں. اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے خطاب کے جو آپ کے لیے پیش کرتی ہیں مدثرہ منصر. ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. تو آئیے اگلا پروگرام کی طرف چلتے ہیں اور بہجت کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.